بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك دينارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية. قال ثم توفي آخر فترك دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک آدمی اہل صفہ میں سے، صفہ وہ جگہ مشہور معروف ہے، سب جانتے ہیں، آج تک مسجد نبوی میں وہ ایک چبوترہ بنا ہوا ہے جو صفہ، اس وقت وہ مسجد سے خارج تھا، اس پر سائے بنے ہوئے تھے اور وہ ایسا ہی ہے صفہ جیسے کہ دارالعلوم کے دارالاقامہ جہاں طلبہ رہتے ہیں، یا ایک خانقاہ جہاں مریدین رہتے ہیں اور جو لوگ دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت کو فارغ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں. یہاں صفہ میں 70 سے اوپر 120 تک، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ طلبہ، یہ مریدین سالکین رہتے تھے. اور جیسے کہ آج تک دارالعلوم میں لوگ چندہ دیتے ہیں پھر طلبہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہاں بھی لوگ صدقات دیتے تھے ان حضرات کے لیے، اور وہ پھر فارغ ہوتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور دین کی حقیقت جس کو آج ہم تصوف کہتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے. تو ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا. ان رجل من اہل صفہ توفیا وترک دینارا، اور جب اس کو اس کا مال دیکھا اس کے انتقال کے بعد تو دیکھا کہ ایک دینار نکل آیا. تو یہ لوگ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں اور لوگ ان کو صدقہ دیتے تھے، تو گویا کہ یہ بظاہر اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ فقیر ہے، کچھ نہیں میرے پاس، لوگ میرے اوپر خرچ کرے، حالانکہ اس نے پیسے رکھے تھے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے جو ایسے اصل میں نہیں ہونا چاہے. شرح حدیث نے لکھا کہ جس کے پاس اس کا ایک دن کا کوٹ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، اور وہ عزت سے رہے، عفت سے رہے، لوگوں سے نہ مانگے. لیکن یہ ان حضرات کا مقام ہے جو اتنا اونچا تھا. آج طلبہ کے پاس کچھ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، لیکن ایسے اگر کوئی طالب علم اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو پھر یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اور اگر جو طالب علم اپنے پیسے ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے، وہ ایسے نہیں کہ وہ پیسے تو ہیں اس کے پاس لیکن پیسے ادا نہیں کرتا، اس کو پیسے ادا کرنا چاہیے. تو ہاں، تو یہ ہے کہ جب یہ ایک دینار نکلا اس کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیتن، ایک داغ ہے جس سے اس کا بدن پر داغ لگایا جائے گا، جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون. کہ تمہارے پاس جو تھے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو یہ سزا دی جائے گی، اور ایسے ہی جو آدمی ظاہر میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں فقیر، میرے پاس کچھ نہیں اور لوگ میرے اوپر خرچ کرے، تو یہ بھی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتن فرمایا. یہ صحابہ کا علو شان کے مطابق ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، تو یہ ان کے لیے یہ اتنا بڑا حکم تھا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اگر 90% دین پر عمل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور 10% عمل نہ کرے تو ان کا مواخذہ ہوگا، اور بعد والے آئیں گے اگر وہ 10% پر عمل کرے تو پھر ان کا چھٹکارا بھی ہو جائے گا. آج کا زمانہ ایسا ہے تو ایسے نہیں کہ ہم اب اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اس درجے کو, لیکن اس کو سامنے رکھنا چاہے, یہ بہت ضروری ہے. شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے سامنے ذکر کیا, عام متن یہ ہوتا ہے جیسے کہ میاں بیوی کے عام متن جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر میاں یا بیوی دونوں دوسرے جو انہوں نے احسان کیا وہ تو یاد رہتا ہے اور جو انہوں نے غلطیاں کیا ایک تو تسلیم بھی نہیں کرتے, اور اگر تسلیم بھی کرتے تو ابھی اعتراف نہیں کرتے. تو آدمی ہمیشہ اپنی بھلائی کو دیکھتا ہے, دوسرے کی برائی دیکھتا ہے, اپنی برائی نہیں دیکھتا ہے, اپنی بھلائی دیکھتا ہے دوسرے کی برائی, اور دوسرا بھی وہی کرتا ہے. تو اگر ہم بھی اس وقت جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آپس میں کہ ہم ایسے اتنے دیندار ہیں, نماز کے پابند ہیں, سبق کے پابند ہیں وغیرہ, اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر والے, یہ مضمون میں نے بیان کر دیا نہیں, ہاں, اگر ہمارے اوپر والے اور سب سے اوپر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑے گنہگار اور مجرم سمجھیں گے, اور اگر دوسروں کو دیکھیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, سبق کی پابندی نہیں, بری عادت ہے, سگریٹ پیتے ہیں اور خراب عادت ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے. تو تاکہ یہ توازن صحیح رہے, اوپر والوں کو دیکھو جو نیک لوگ ہیں, اور صحابہ دیکھو, یا ایک کئی ایک دینار نکل آیا تو کیا ان کا کیا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ہمیں اسے ڈرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنے بھلائیاں کو دیکھتا ہے خود اپنے, اور اپنی برائیاں کو بھول جاتا ہے. ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ تو ہمیں یاد رہتا ہے, اور جو ہم برائیاں کرتے ہیں وہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے اچھائی کی, نمازیں وغیرہ, وہ ہمیں یاد رہتے ہیں. تو وہ بھی ایسے اپنے بھلائیاں ہی کو دیکھنا, تو اس سے بھی آدمی میں فخر تکبر پیدا ہوتا ہے. آدمی کو اپنی برائیاں کو بھی سوچنا چاہے کہ میں نے کتنے برائیاں کی, یہ ہمیشہ یاد نہیں کرے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ انسان اپنے گناہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا, اللہ کو یاد کرنے کو پیدا کیا. خلاصہ اس کا بزرگ فرماتے ہیں کہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, پھر ایک ایک گناہ کو یاد نہ کیا کرے. وہ توبہ سچی پکی آپ نے کر لی, وہ معاف ہو گئے. ہاں, جب کبھی تکبر پیدا ہو اور آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے, تو پھر سوچو میرے ماضی کیا ہے, کیا میرا حال تھا. ایاز جو ہے وہ غلام تھا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ, جو بڑے منصف بادشاہ تھے, تو وہ بہت اچھے صفات کے آدمی تھے. تو دوسرے لوگوں نے بادشاہ سے کہا, تم ایاز کو بہت بڑھا چڑھا کے رکھے ہو, حالانکہ وہ آدھی رات کو وہ خزانے میں جاتا ہے اور وہاں چوری کرتا ہے. بادشاہ نے کہا, ایاز سے کبھی ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے. کہا کہ چلو آج رات ہم چھپ کے ایک جگہ بیٹھے, آپ خود دیکھو. پھر آباد آدھی رات کو ایاز جو ہے وہ آیا, تجوری کھولا, بادشاہ نے اس کی تجوری کی چابی بھی دے رکھی تھی, اور اندر گیا تو کہا دیکھا, تو کہا یہ نہیں چوری کر سکتا ہے, چلو دیکھتے کیا کرتا ہے. تو تجوری کے اندر بڑی جو تجوری دیوار میں جو بنی ہوئی ہے, اس نے اپنے پرانے کپڑے رکھے. جب وہ غلام تھا عام آدمی راستے کا, تو وہ رات کو پہنتا تھا اور آئینہ میں دیکھتا تھا اور کہتا تھا, ایاز اپنے پچھلی زندگی کو کبھی مت بھول, آج تو بادشاہ کے آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ہے, بادشاہ تجھے بہت چاہتا ہے, آج تو کیسا لباس پہنتا ہے, لیکن وہ تیری پچھلی زندگی مت بھول. تو ایسے ہمیں بھی اپنے پیچھے آج تو الحمدللہ آپ دورہ حدیث میں آگے آپ نمازوں کے پابندی, لیکن وہ یہ وقت بھی یاد کرو جب ہم سستی کرتے تھے, نمازوں میں سستی اور چیزوں میں سستی. اور اگر ہم میں سے ایسے بھی ہو جو ابھی بھی کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی یاد کرے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ آدمی بالکل مایوس ڈسپونڈنٹ اور ڈپریسڈ ہو جائے, اتنا بھی نہیں, لیکن توازن کو قائم رکھنے کے لیے پیچھے کی بھی زندگی آدمی کو یاد رکھنی چاہیے تاکہ وہ فخر پیدا نہ ہو. تو بہرحال تو اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ایک دینار نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی یقین. ثم توفی آخر, دوسرے ایک صحابی, یہ بھی اصحاب صفہ میں سے, ان کا انتقال ہوا تو ان سے بھی ایسے امید نہیں تھی کہ ان کے پاس کچھ ایسے پیسے نکل آئے. فترک دینارین, تو ان کے مال میں سے دو دینار نکل آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتان, دو داغ ہے اس کے لیے. تو ہم بھی جو مولوی ہوتے ہیں تو بظاہر تو ہماری تنخواہ کم ہوتی ہے, ہم ایسے رہتے ہیں, لیکن اندرونی طور پر اگر ہم اور آمدنی وغیرہ کرے جائز حلال کوئی حرج نہیں, لیکن لوگ ایسی صورت پیدا نہ کرے. اور لوگوں سے ایسے بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ کافی پیسے ان کے پاس, لیکن لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں اپنی مسلیوں سے, متولیوں سے, اور طرح طرح سے لوگوں سے پیسے نکلواتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جیسے اپنی ظاہری حالت اور باطنی حالت کو جہاں تک ہو سکے یکساں رکھے. آدمی جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے ظاہر میں جیسے بہت فقیر غریب, بہت سے یہ بھکاری جو ہوتے ہیں وہ بہت مالدار ہوتے ہیں, وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں, لیکن اپنی ظاہری صورت ایسے بناتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو اپنے باطن ہیں وہ اپنے ظاہر میں بھی وہی, جو ظاہر ہیں وہ اپنے باطن میں بھی. لوگوں سے ایسے اپنی ظاہری صورت, جیسے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے کرتے پہ پیون لگے ہوئے تھے پیچ, تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ یہ پیون والے کپڑے یہاں پہنے گھر پہ, سفر میں نہیں, آپ سفر میں پہنیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ وہاں آپ کے پاس کپڑے نہیں اور لوگ آپ کو نیا کپڑا دیں گے. تو انہوں نے وہ مشورہ بہت پسند کیا. ایک مولانا تھے جو واعظ کرتے تھے, وائز تھے, اور ان کا پیشہ ہی تھا وائز, اور بہت سے ایسے مولانا پیسے لیتے وائز کے لیے. تو وہ پرانا کرتا پہن کے جا کے واعظ کرتے تھے اور دوران بیان میں جوش میں آتے اپنے کرتا کو بھی پھاڑ دیتے تھے, تو لوگ سمجھتے تھے دیکھو ہمارے خاطر انہوں نے کتنی قربانی, کرتا بھی پھاڑ دیا, پھر ان کو نیا کرتا دیتے ہیں, نیا کپڑا دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھنا چاہیے. جی.
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه دخل على خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده, فبكى أبو هاشم فقال ما يبكيك يا خاله, فوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال كلا, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم آخذ به. قال وما ذلك؟ قال سمعته يقول إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وإني أراني قد جمعت. رواہ احمد
والترمذی والنسائی وابن ماجہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس, مامو ماں کے بھائی, اور وجہ تسمیہ ماموں کی یہ ہے کہ ماں اور ماں کا بھائی, بھائی بہن ہے تو ان کا منہ ایک جیسا ہے, تو ماں کا منہ ہے اس کے پاس, یہ ماں جیسے دیکھتا ہے. تو یہ بہرحال ان کے ماموں ابو حاشم ابن عتبہ, یاد ہے ابھی ابن عتبہ کی روایت آتی تھی آئی اور وہاں یہ بحث تھی کہ وہ دال کے ساتھ ہے یا تا کے ساتھ, یہ وہی ہے. یعودہ, ان کی عیادت کے لیے بیمار تھے, بیمار پرسی کے لیے, اور ان کے آخری وقت تھا. فبکا, تو ان کے ماموں جو ہے وہ رونے لگا. فبکا ابو حاشم, یہ ابو حاشم ان کے ماموں رونے لگے. فقال ما یبکیک, تو ان کے نواسا جو ان کا بھانجا جو ہے ان کی بہن کا بیٹا حضرت معاویہ انہوں نے فرمایا یا خال اوجع یشکا ام حرص علی الدنیا آپ کیوں رو رہے ہو آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے اس کے لیے یا دنیا کے حرص کے آپ کا آخری وقت ہے دنیا سے جا رہے ہو اس کے افسوس میں آپ رو رہے ہو تو کس وجہ سے آپ رو رہے ہو کوئی تکلیف کی وجہ سے یا دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے قال کلا کہا دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نہ تو مجھے کوئی ایسا درد ہے وغیرہ اور نہ تو مجھے دنیا کی حرص ہے ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الینا عہدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا بیعت کیا ہم سے اور اس بیعت میں یہ عہد ہم سے لیا لم آخذ بھی اور میں نے وہ عہد کو پورا نہیں کیا مجھ سے پورا نہیں ہو سکا تو مجھے یہ فکر یہی آدمی کا حالت ہونی چاہیے خصوصاً موت کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرے اور یہ فکر کہ پتہ نہیں کہ کیا میرا حشر ہوگا اور وہ اتنا بھی زیادہ اپنے گناہ کو یاد نہ کرے کہ وہ بالکل مایوس ہو جائے آخری عمر میں اللہ کی رحمت کو بھی دیکھے لیکن خوف بھی رکھے اللہ تعالی سے جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ آدمی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں نے کوئی بھلائی زندگی میں نہیں کی میں نے گناہ ہی گناہ کیے جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا دینا خاک بنا دینا اور ہوا میں اڑا دینا سمندر میں اڑا دینا تو انہوں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے فوراً ان کو جمع کیا کن اور وہ ہو گیا کھڑا ہو گیا اس کے اجزاء جو ہے پورے منتشر لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل تو اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم نے یہ وصیت کی اور یہ کروایا کہا خوف اللہ تعالیٰ تیرا خوف جو ہے تو اللہ نے کہا جو مجھ سے خوف رکھتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا تو آدمی کو بہت امید ہے اس میں کہ آدمی کو خوف ہونا چاہے اور امید بھی اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھنی چاہے اور جو امید رکھتا ہے اللہ ان کو نا امید نہیں کرتا بلکہ امید سے زیادہ دیتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن خوف بھی ہو جانے الایمان بین الخوف والرجا ایک طرف خوف بھی ایک طرف رجا بھی امید بھی تو یہ حضرت ابو حاشم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ خوف تھا کہ میں نے یہ عہد جو میں نے بیعت کی میں مجھ سے پورا نہیں ہو سکا وما ذالک قال اور وہ کیا عہد تھا آپ نے کس بات پر بیعت کی قال سمعته یقول میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے یکفیک من جمع المال خادم و مرکب فی سبیل اللہ دنیا کے اندر مال جمع کرنے کے اعتبار سے اتنا تیرے لیے کافی ہے کہ تیرے پاس ایک خادم ہو اور ایک سواری ہو جو تو اللہ کے راستے میں استعمال کرے جہاد کے لیے علم سیکھنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں تو یہ یعنی تو ان کا درجہ وہ تھا اور لیکن دیکھو زکوٰۃ فرض ہے اسلام کے اندر جس کا مطلب کہ آدمی اتنا مال جمع کر سکتا ہے جتنا مال پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے صرف یہ ایک خادم اور ایک مرکب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ایسے ہی حضرت عبداللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کتنے کتنے مالدار صحابی تھے تو مالدار ہونا نہیں یہ خاص ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی ورنہ اسلام میں اگر مال جمع کرنا زائد مال تو زکوٰۃ کہاں واجب ہوتی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا حج اسی وقت واجب فرض ہوتا ہے جب آدمی کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ حج کو جا سکے اور گھر والوں پیچھے جو رہے ان کے لیے بھی پیسے کافی ہو تو حج ان پر فرض ہوتا ہے ورنہ حج بھی فرض نہیں ہوتا ہے تو مال کا جمع کرنا فی نفس ہی حرام نہیں لیکن ہر ایک کا مقام الگ ہوتا ہے جو حسنات الابرار سیئات المقربین جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور یہ ایسے ان صحابہ میں سے تھے کہ وہ اس درجے کے لوگ تھے اور دوسرا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ دوسرے صحابہ جو مالدار تھے ان کے کم درجے نہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچے خرچ کرتے تھے. مزاج ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے, کسی کا مزاج جو ہے علم کا ہوتا ہے, کسی کا مزاج جو ہے تبلیغ کا ہوتا ہے, کسی کا مزاج تدریس کا ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو اس کے مطابق اس کو نصیحت کی جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم جو مناظر تھے اور بہت زبردست اور کامیاب مناظر, وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. انہوں نے وظیفہ پوچھا, حضرت نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا یہ میں مناظرہ کرتا ہوں. فرمایا یہی تمہارا وظیفہ ہے. تو ان کے مناسب ان کو وہ وظیفہ بتایا. دوسرے کو 12 تسبیح بتائیں گے, دوسرے کو اور تسبیحات بتائیں گے. تو ہر آدمی کے مطابق مطابق اس کے حال کے ایسے ان کو بتایا جاتا ہے. وَإِنِّي أُرَانِ قَدْ جَمَعْتُ, اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے تو بہت پیسے جمع کیا, میں نے تو بہت کچھ جمع کیا, صرف مرکب اور خادم وہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی, اور وہ اور کتنا ہوگا, بہت تھوڑا ہوگا. لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا وہ محسوس کرتے تھے کہ میں نے بہت مال جمع کیا. جی
قالت قلت لي أبي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كأدى لا يجوزها المثقلون فأحب أن أتخفف لتلك العقبة.
حضرت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها فرماته کہ انہوں نے ان کے خاوند حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مالک لا تطلب کما یطلب فلان, کیوں تو بھی ایک امیر بننے کی درخواست نہ کرے جیسے فلاں آدمی. انہوں نے وہ بھی امیر بنے تو پھر ان کی دنیاوی حالت زندگی بہت سدھر گئی. جیسے عام متن آج ہوتا ہے مولوی کی بیوی بھی کہتی ہے کہ تم کیوں کچھ اور کام نہیں کرتے ہو, کیوں اور نہیں کماتے ہو. بیویاں عام متن یہ چاہتی ہے کہ اور کماؤ, اور پیسے لے آؤ, ہماری زندگی اور آسانی سہولت سے گزرے گی, اچھے آرام سے ہماری زندگی گزرے گی. ازواج مطہرات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے جو پیسے ملتے ہیں اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. تو یہ عام متن ہوتا ہے. تو ام دردہ نے بھی ان کے خاوند حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ تم بھی ایسے امیر بننے, ایک مقام اور ایک درجہ حاصل کرنے کی تم کیوں کوشش نہیں کرتے ہو؟ جو لوگ حقیقت حال سمجھتے ہیں اور جو دور اندیش ہوتے ہیں, ہم تو بس ابھی کے لیے دیکھتے کہ ابھی میرا یہ کام بن جائے, ابھی یہ میرا کام بن جائے, آخر آگے کا ہم کم سوچتے ہیں. تو یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت دور اور آگے سوچتے تھے. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان امامکم عقبتن, کہ ایک گھاٹی ہوگی تمہارے پاس. عقبتن جیسے کہ پہاڑوں کے اندر وہ جو راستہ بنا ہوتا ہے اور وہ بہت تنگ راستہ, اور وہاں آدمی کو بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے ورنہ کہیں گر نہ جائے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ عقبتن آخرت کے منازل ہے سامنے, کہ قبر کی زندگی ہے, قیامت کے روز کی زندگی ہے, یہ تمام اس کے طرف اشارہ ہے. کعودن بہت دشوار گھاٹی ہے, اس کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. جو پاس ہوتا ہے ماؤنٹنز کے, ماؤنٹن پاس, اور وہ بہت تنگ راستہ ہوتا ہے اور وہاں پتھر ہوتے ہیں, وہ ٹار روڈ نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی بہت کچا رستہ, اس میں درخت ہوتے ہیں, اس سے گزرنا بہت مشکل, اور اگر آدمی وہاں سے گرے تو پہاڑ سے بالکل نیچے گرتا ہے. جو مطلب کہ آخرت کے منازل بہت مشکل ہے. قبر موت کا منزل ہے, پھر قبر کا منزل ہے, پھر محشر کا منزل ہے, پل صراط کا منزل ہے. یہ بہت دشوار گھاٹیاں ہیں, راستے ہیں. لا يجوزها المثقلون, جو لوگ بھاری ہوں گے وہ اسے نہیں گزر پائیں گے. یعنی جس کے پاس بہت زیادہ مال, مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ عرب میں جب وہ جماعت کے ساتھ گئے تو جو لوگ کے پاس زیادہ بستر تھا اور زیادہ گرم کپڑے تو وہ دن میں تکلیف اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ راستے میں چلنا، بستر کا اٹھانا، اپنے سامان کا اٹھانا، لیکن رات کو وہ آرام سے سوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس سردی کے موسم میں بستر زیادہ ہے، کمبل زیادہ ہے، اور جو لوگ کے پاس سامان کم تھا وہ دن میں چلنے میں بہت آسانی سے چلتے تھے، کیونکہ ان کا سامان بہت ہلکا، لیکن رات کو وہ تکلیف اٹھاتے تھے۔ تو ایسے ہی جو آدمی یہاں بھاری ہوگا تو وہاں وہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو یہاں ہلکا ہوگا تو وہاں وہ پھر آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ جو منازل ہے قبر کے، جن کے پاس کم پیسے ہوں گے، فقراء جو ہے وہ 500 سال پہلے اغنیا سے جنت میں چلے جائیں گے، یہ لوگ ابھی حساب کتاب میں ہوں گے، اور وہ بھی جائز میں، ناجائز میں عذاب ہے، اور حلال اور جائز میں حساب ہے، اور ناجائز اور حرام میں عذاب ہے۔ تو جو لوگ یہاں ہلکے پھلکے رہتے ہیں، ایسے زیادہ دنیا نہیں کماتے، وہاں بہت آسانی سے چلے جائیں گے، اور دنیا میں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس زیادہ نہیں، اور جو لوگ یہاں محنت کرتے، مال جمع کرتے، یہاں بہت عیش آرام سے رہتے ہیں، لیکن وہاں پھر گھاٹی مشکل ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے رحمت للعالمین، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے اللہم حاسبنا حساب یسیرا، تو جو بھی حساب اللہ پاک آسان کر دیں گے، جو بھی جتنے آدمی کے پاس ہوگا اللہ فرمائیں چلے جاؤ، تم آگے چلے جاؤ، گرین لائٹ میں سے آگے چلے جاؤ، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، فأحب أن أتخفف تلك العقبة، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ہلکا رہوں ان گھاٹیوں کے لیے، جو مشکل گھاٹیاں ہیں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں امیر بنوں، میرے پاس زیادہ پیسے آئے، میں دنیا میں آرام سے رہوں، چین عیش کی زندگی گزاروں، اور وہاں مجھے تکلیف ہو، مجھے وہاں کی فکر ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہے، آخرت کو سوچنا چاہے۔ جی،
وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا بتلت قدماه، قالوا لا یا رسول اللہ، قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب، رواهما البيهقي في شعب الايمان۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے تم میں سے کوئی جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ نہ بھیگے، پانی کے ساتھ وہ نہ گیلا ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پانی کے اندر چلے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ گیلا نہ ہوئے، پانی کے اندر چلے گا، ظاہر ہے، یہ نہیں کہ بھوچ کے ساتھ کے کچھ ایسے ننگے پاؤں پانی میں چلے تو پاؤں تو ضرور اس میں گیلا ہوگا۔ قالوا لا یا رسول اللہ، فرمایا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو پانی میں چلے گا تو اس کے پاؤں تو پانی سے تر ہوگا، پانی لگے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کیسی پیاری اور کیسے عمدہ، کذلک صاحب الدنیا، ایسے ہی جو دنیا میں چلتا ہے، لا یسلم من الذنوب، وہ سلامتی سے نہیں رہتا ہے گناہوں سے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لے آئے اور ساؤتھ افریقہ کے دسترخوان جو ہوتا ہے کیسے، تو فرمایا یہ دسترخوان کبھی نہیں ایسے بیچ سکتا ہے، اور اتنا کھانا جب تک کہ لوگ گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اگر لوگ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے تو سادہ کھانا ہوتا۔ ایک تو یہ گناہ کہ یعنی عورتیں بھی کام پہ جاتی ہے، کماتی ہے، تو وہ بھی ایک گناہ ہے جس کو ہم سوچتے بھی نہیں گناہ ہے، عام متن عورتیں بھی کام پہ جاتی ہے، پھر جو ہے گھروں کے اندر اس کو بچھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے کتنے کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر عورتیں کام کرتی ہیں گھروں کے اندر تو مردوں سے پردہ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے۔ اگر مرد کام کرتے گھروں کے اندر عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی تو وہ بھی ایک گناہ، بہت سے گناہ میں، اور بہت سے لوگ جتنے زیادہ دنیا ہوتی ہے، سمجھو کہ بہت سے ایسے، حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور دیکھا کہ یہاں کے مسلمانوں کے مکانات کتنے کتنے بڑے بڑے مکانات، خوبصورت مکانات، تو خوش ہوئے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا سب کچھ ہے. تو مولانا عبدالحق عمر جی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے. انہوں نے ان سے فرمایا، حضرت اکثر یہ لوگ نے بینک سے پیسے لیے ہیں، بانڈ لیا ہے، لون لیا ہے بینک سے، تو ایسے دکھنے میں مکان اتنا اونچا، کتنے لوگ مقروض ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی اور بینک سے مقروض، سودی قرضہ، لیکن کوئی بزرگ آتے بڑی زبردست دعوت کرتے ہیں، تو اس میں کتنا حرام. تو جو آدمی دنیا میں زیادہ، آپ دیکھو کہ وہ دنیا میں زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور جو ایک بزرگ جدہ میں مہمان آئے، اور کچھ پانچ چھ مہمان تھے، اور گھر والوں نے دو تین پیالی چائے بھیجی، تو انہوں نے کہا کہ اور بھی بھیجو، تو انہوں نے کہا اور نہیں ہے، اتنا ہی ہے گھر میں. اور وہ لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا پی لے. تو جو لوگ دنیا میں نہیں مبتلا ہوتے، ایسے دنیا کے اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ کے پاس کچھ نہیں، لیکن جو لوگ زیادہ دنیا میں مبتلا ہوتے، دسترخوان کیسے بچتا ہے، گاڑیاں کیسے ہوتی ہیں، مکانات کیسے ہوتے، لیکن آپ یقین سمجھو کہ کہیں نہیں کہ نہ کہیں وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ دنیا کی زیادہ فکر نہ کرو، سادی زندگی گزارو، اور حلال اور جائز طریقے سے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی معاف فرمائے.
وعن جبیر بن نفیر مرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین رواہ فی شرح السنن وابو نعیم فی الحلیۃ عن ابی مسلم.
حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ مرسلا روایت کرتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ وحی نہیں آئی کہ میں مال کو جمع کروں، یعنی یہ کہیں مجھ پر وحی نہیں آئی کہ مال جمع کرو، پیسے جمع کرو، مالدار بنو. وأكون مطلب ولا أكون من التاجرين، اور نہ مجھے یہ وحی آئے کہ میں تاجر میں سے بنوں، کہ میں دنیا میں آؤں اور تجارت کروں. نبوت سے پہلے البتہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارت نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کو جمع کرنے کو بالکل جمع نہیں کیا، بلکہ صاف صاف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو میرے پاس آتا ہے میں خرچ کرتا ہوں، اب میرے پاس جب نہیں ہوتا ہے تو میرے پاس نہیں خرچ نہیں کر سکتا ہوں. قرضہ لیتے تھے، یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے تاکہ لوگوں کی مدد کریں، لیکن جب پیسے کو جمع کرنا، آج ہم میں سے تقریباً مولوی بھی جو ہے وہ بھی پیسے جمع کرتا ہے، تو یہ حرام بھی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور نبوت کا درجہ وہ ایسا تھا کہ پیسے کا اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں کہ پیسے جمع کرے اور تجارت کرے. اگر مولوی تجارت کرے تو یہ حرام نہیں ہے، ہاں اس کے منصب کے مناسب نہیں ہے، مولوی ہے اس کو دین کا کام کرنا چاہے، لیکن اگر وہ تجارت کرے تو یہ حرام بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو جس کا مقام اور جیسے جو اپنا درجہ ہوتا ہے، آدمی کو اس کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہے کہ ہم تجارت میں نہ لگیں. ہم حل ادلکم علی تجارت وہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ تجارت ہم کرنے کی کوشش کریں، دین کی تجارت نہ کہ دنیا کی تجارت. اور پیسے جمع کرنے کی جس کو اللہ ہمت اور توفیق دے وہ پیسے جمع نہ کرے. آج کے زمانے میں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی کے لیے بھی کچھ اپنے پاس جمع رکھنا ضروری ہے، تاکہ پھر کل وہ ہاتھ نہ پھیلائے لوگوں کے سامنے کہ آپ میری مدد کریں وغیرہ. تو یہ لیکن جو اولو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ ایک تھا کہ نہ مال جمع کرے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اتنا درجے کا تھا کہ اے بلال تم خرچ کرتے رہو اور اللہ تعالی سے ذو العرش اللہ تعالی سے کمی کا خوف مت کرو, اللہ دیتا رہے گا. تو جس کا جیسے ایمان اور یقین ہوتا ہے ویسے اس کا معاملہ ہوتا ہے. ولیکن اوحی الی, لیکن مجھے کیا وحی آئی, ان سبح بحمد ربک, کہ میں اللہ کی تسبیح کروں یعنی عبادت میں, یہ میں مجھے حکم آیا. وکم من الساجدین, اور میں سجدے والوں میں سے بنوں. وعبد ربک حتى یأتیک الیقین, اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں یہاں تک کہ موت آ جائے. یہاں یقین بمعنی موت. ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی سمجھتا تھا, ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد میں وغیرہ, اور ایک مسخرہ تھا جو مذاق اڑاتا ہے. انہوں نے کہا یہ آدمی بظاہر بہت دیندار ہے لیکن کچھ نہیں ہے اس میں. لوگ نے کہا کیسے آپ ایسے کہہ سکتے ہو, یہ تو ہر نماز میں کبھی ایک نماز میں بھی تاخیر سے بھی نہیں آتا. تو کہا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دن تہجد کے ٹائم ان کے گھر کے پاس گئے اور چھت سے آواز دی کہ میں جبریل ہوں اور میں اس لیے آیا کہ میں تو وحی لے کے آیا ہوں کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں, تیرا یقین بن گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, تو تیرا یقین تو بن گیا, اب تجھے نماز وغیرہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں. تو نہ فجر میں گیا نہ کوئی نماز میں. لوگ نے دیکھا کہ بیمار ہوں گے, بہت سخت بیمار, ورنہ ویسے تو بیمار ہوتے تو بھی آتے. جا کے پوچھا تو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حتی یاتی اکل یقین, اور مجھے میرا یقین تو پیدا ہو گیا. تو یہاں یقین وہ یقین نہیں, دل کا یقین. جب نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی معاف نہیں تو کہاں کسی اور کے لیے معاف ہوگی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. جی.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على اهلی وتعطفا على جاری لقی اللہ تعالیٰ یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلۃ البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. رواه البيهقي في شعب الايمان وابو نعيم في الحليه.
دیکھو اوپر کی روایت جو ہم نے پڑھی کہ صرف ایک مرکب ایک غلام ہو اور یہ ہے کہ مال جمع نہ کرے, لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی جو زیادہ کماتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من طلب الدنیا, وہاں طلب دنیا کو منع کیا, یہاں طلب دنیا کی ترغیب ہے. لیکن کیسے, یہ ہے سب حالات کو دیکھو. صرف ایک بات دین کی مت دیکھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی نصارہ یہ سب بھی جنت میں جائیں گے, کیونکہ وہ حدیث آیات قرآن شریف کے ایسے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم اولئك يدخلون الجنه. لیکن دوسری آیتوں کو بھی دیکھو, اس کا مطلب یہ وہ یہودی جو مسلمان ہو جائے, وہ عیسائی جو مسلمان ہو جائے, یہ نہیں کہ صرف وہ یہودی اور یہودی رہے, یا وہ یہودی جو اپنے زمانے میں تھا اور وہ عیسائی جو سچے اس کے نبی کے زمانے میں تھا. لیکن آج جو ہے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو نجات کا سوال نہیں ہے. تو آدمی کو پورا دین کو بھی پورا دیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ سلفی لوگ خاص کر وہ ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی تو ہمیشہ کہ وہ ایک ایسا موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ایک ایسا موقع, یہ نہیں کہ ہمیشہ. اور اس میں یہ بھی سمجھو کہ حدیث الگ ہے اور ہمیں حکم ہے سنت پر چلنے کا, وہ تو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بغیر نماز کی ٹوپی کی نماز پڑھی, وہ تو ایک حدیث. سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ٹوپی پہنتے تھے. سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بغیر جوتے کے نماز پہنتے تھے. کبھی وہ موقع ایسا آیا تو وہ الگ بات ہے. تو یہ ہے کہ آدمی پورا دین کو دیکھے, صرف ایک بات ایک جگہ کے دیکھے, اس کو اسی کو دین بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. پورا دین کو دیکھنا چاہے. تو دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, کہا کہ دنیا مت کماؤ, لیکن یہاں پر میں من طلب الدنیا, جو دنیا کو طلب کرتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ, حلالا, ایک تو یہ ہے کہ حلال دنیا کمائے, استعفافا, اور تاکہ استعفافا عن المسئلتی, تاکہ وہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنا پڑے. یعنی یہ نہیں کہ آپ تبلیغ میں چلتے رہو, خانقاہ میں پڑے رہو, مسجد میں آپ رہو, آپ نہیں کماتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم پر خرچ کرے اور آپ لوگوں سے سوال کرو, ایسا نہیں. لیکن یہ آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے, دکان کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, فیکٹری چلاتا ہے, جو بھی دنیا کا کام وہ کرتا ہے حلال طریقے سے, اور اس لیے تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں, میں کسی سے سوال نہ کروں. وسعین علی اہلہ, اور یہ اس لیے کماتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. وہ شادی کرے گا, مکان کی ضرورت ہوگی, بیوی بچے ہیں ان کی ضروریات ہوگی, ان پر خرچ کرنے کے لیے. وتعطفا علی جارہ, اور وہ مہربانی کرے ان کے پڑوسیوں پر, آس پاس کے جو پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھے اور ان کے لیے بھی وہ خرچ کرتا ہے. یہ تمام اس کی نیتیں ہوتی ہیں. اس سے یہ بھی سمجھ لو کہ نیت کتنی بڑی چیز ہے. یہ ایک آدمی, جیسے کہ آدمی کے آگے کا آدمی جو آتا ہے وہ بھی طلب کرتا ہے دنیا لیکن اس کی نیت خراب ہے, یہ آدمی بھی دنیا طلب کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہے. تو نیت کے دار و مدار پر کتنا فرق, دونوں کما رہے. یہ آدمی کما رہے حلالا استعفافا عن المسئلہ سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ, لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر. وہ اللہ سے ملے گا قیامت کے دن, اس نے دنیا طلب کیا لیکن اس کی نیت صرف اچھی تھی, تو اللہ سے اس طریقے سے ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح سے چمکدار ہوگا, یعنی بہت یہ بھی خوش ہوگا, اللہ بھی اس سے بہت خوش ہوگا, اور اس کے بالمقابل دوسرا آدمی, ومن طلب الدنیا حلالا مکافرا مفاخرا مرائیا, اور جو آدمی دنیا کو کماتا ہے وہ بھی حلال کماتا ہے, یہ بھی حلال کماتا ہے وہ بھی حلال کماتا ہے, لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. وہ آدمی کی نیت کیا تھا, استعفافا عن المسألة سعيا على اهلي تعطفا على جاره, اور یہ آدمی کا کیوں طلب کرتا ہے, مکاثرا, اس کے مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے, مفاخرا, لوگوں پر فخر کرنے کو کہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں, میرے پاس اتنے 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 پیسے ہیں, اتنا اتنا بینک بیلنس ہے, اتنے اتنے پراپرٹیز, لوگوں پر ظاہر کرنے کے, مرائین, اور دکھاوا کے لیے. یہ اس لیے کماتا ہے تاکہ اس کی نیت خراب ہے. لقی اللہ تعالی وہ علی غضبان, وہ اللہ تعالی سے ملے گا قیامت کے روز اس حالت میں کہ اللہ اس پر اللہ کا غصہ ہوگا اس پر کہ یہ اس نے کیوں کمایا, اس نے اس لیے کمایا مکاثرن, صرف مال کو جمع کرنے کے لیے, اور بظاہر اتنا زیادہ کمایا اور زکات بھی ادا نہیں کی, اور مفاخرن, فخر کرنے کو, اور مرائین, دکھاوا کے لیے. تو پھر یہ آدمی جو ہے اللہ تعالی اس پر ناراض ہوں گے. تو جو آدمی, جیسے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, آپ بھی, ہر ایک کی نیت کے اعتبار سے, اگر جو آدمی بیٹھا ہو اور جو طالب علم پاس میں بیٹھے ہوئے, بھائی بھائی ہیں دونوں, اور بالکل اولا سے ساڑھے سات تک ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, لیکن نیت کے فرق کے اعتبار سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق, دیکھنے میں تو ایسے سب برابر نظر آتے ہیں لیکن ہر ایک کی نیت, اگر ایک آدمی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ میں دین سیکھوں, اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤں, پھر میں جا کے پڑھاؤں گا, میں لوگوں کی اصلاح کروں گا, اللہ کے لیے تو اس کا مقام کتنا اونچا. اور ایک آدمی پڑھتا ہے تاکہ میں عالم کہلاؤں, تاکہ لوگوں میری عزت کرے, تاکہ مجھے لوگوں میں مقام ملے, میں بیان زبردست کروں گا, لوگ میری تعریف کریں گے. تو دونوں نے ساتھ میں پڑھا, دونوں نے وہی کتابیں وہی استاد کے پاس پڑھا, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق. تو نیت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے, اور آج کل عام متن ہمارا دھیان نیت کی طرف نہیں جاتا. آدمی کو نیت کرنی چاہے اور اپنی نیت کو بار بار تازی کرنی چاہیے, ریفریش, اپنی نیت کو بار بار دہرائے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اور اپنی نیت کو درست کرے. جی.
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح, فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر, فويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه.
وہ نیت کے اعتبار سے, یہاں عمل کے اعتبار سے جو آدمی ہوتا ہے, سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الخير خزائن, یہ خیر جو ہے, اور خیر عام متن قرآن شریف نے مال کو کہا, تو یہ مال جو ہے یہ خزائن ہے. خزائن تریجر ہے. یہ جو مال اللہ نے دیا یہ خزائن ہے. لتلک الخزائن, وہ خزانے کے لیے, یعنی آخرت کے خزانے کے لیے. مفاتیح, اور یہ چابیاں ہے, یہ خزائن جو ہے, یہ مال جو ہے, یہ چابیاں ہے, کیز, وہاں کے خزانے کے لیے. یعنی جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اس کو صحیح خرچ کرتا ہے, تو وہاں کا خزینہ, خزائن اس کو ملے گا, وہاں کا خزانہ, آخرت کا خزانہ اس کو ملے گا. فطوبی لعبد, خوشخبری ہے, مبارک ہے وہ بندہ, جعلہ اللہ مفتاحا للخیر, کہ اللہ نے اس کو بنایا مفتاح, چابی خیر کے لیے. یعنی اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ مال اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے, مدارس میں, اور دین کے کاموں کے لیے, مسجدوں کے لیے, اور یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یعنی سب اچھے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے. خود اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے, اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے, اچھے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے. مغلاق للشر, اور وہ اس کے پیسے استعمال کرتے ہیں شر کو بند کرنے کے لیے. دیکھتا ہے کہ لوگ کوئی شر کا کام, تو وہ اپنے پیسوں سے مثلا علماء کو بھیجتا ہے, جاؤ بیان کرو کہ لوگ شادیاں بہت اسراف کرتے ہیں, شادیاں میں جا کے بیان کرو, لوگوں کو سمجھاؤ. یہ اس کے لیے انتظام کرتا ہے, پورا جلسہ منعقد کرتا ہے. تو یہ مغلاق للشر, اس کے پیسے جو ہے خیر کے کام میں استعمال ہوتے ہیں, اور شر کو بند کرنے کے لیے اس کے پیسے استعمال ہوتے ہیں. فطوب آل عبد, مبارک ہے وہ ایسا بندہ کہ اللہ تعالی نے اس کو مال دیا اور یہ مال استعمال کرتا ہے خیر کے کاموں کے لیے, اور شر کو بند کرنے کے لیے وہ اس کے پیسے کو استعمال کرتا ہے. تو یہ ہے عمل. پھر اوپر کی روایت میں نیت کے اعتبار سے, یہاں عمل کے اعتبار سے یہ آدمی یہ کام کرتا ہے. اور اس کے بالمقابل وَوَيْلُ لِعَبْدٍ, اور ویل ہے, ویل کا دو ترجمہ آتا ہے, ایک گھاتی ہے جہنم میں, وہ ہے اس کے لیے. یا ویل یعنی نقصان اور خسران ہے اس بندہ کے لیے. لِعَبْدٍ جعلہ اللہ مفتاحا للشر, کہ اللہ اس کو مفتاح بنائے شر کے لیے. وہ اپنے پیسوں کے ساتھ شراب خانہ کھولتا ہے, اپنے پیسوں کے ساتھ کسینو کھولتا ہے, اپنے پیسوں کے ساتھ حرام کام, گیمبلنگ میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ آدمی جو ہے وہ اس کے پاس بھی پیسے ہیں, لیکن اس کے پیسوں کو غلط استعمال کرتا ہے. مغلاق للخیر, اور خیر کے کاموں کو روکنے کے لیے. یعنی اگر اس کا ایک مقام ہے, مالدار آدمی ہے, اب کوئی لوگ چندہ کرتے ہیں مسجد کے لیے, وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ کہاں خامخواہ مسجد میں پیسے دیتا ہوں, کیوں اتنا سب دیتے ہو, تھوڑا بہت کافی ہے, 10-15 رین, 100 رین بہت ہو گئے, یہاں کیوں 1000, لیکن دوسرے حرام کاموں میں لاکھوں وہ خرچ کرتا ہے, تو اس کے لیے تو ویل ہے. وہ پہلا آدمی توبہ ہے, وہ عبد جعلہ اللہ مفتاح للخیر مغلاق للشر, اور یہ جو ہے ویل عبد جعلہ مفتاح للشر مغلاق للخیر, تو یہ عمل کے اعتبار سے ہے. اور اس میں بھی آدمی کو دیکھنا چاہے کہ میرے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں, اچھے کاموں میں خرچ ہوتے ہیں, غریبوں کی مدد, پڑوسیوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, یا حرام کاموں میں میرے پیسے استعمال ہوتا ہے. جی.
وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يبارك للعبد في ماله جعله في الماء والطين.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندے کو اس کے مال میں برکت نہیں دی جاتی تو وہ اس کے مال کو ماں اور تین میں رکھتا ہے, یعنی یہ گھارے پانی, یہ مٹی میں, بلڈنگ میں, جو آدمی جس پیسے میں برکت نہیں, اور جیسے پیسے ویسے اس کا خرچ ہوتا ہے. حلال اچھے پیسے اچھے کاموں میں کام آتے ہیں, اور حرام پیسوں حرام چیزوں میں جاتے ہیں, مشتبہ پیسے مشتبہ چیزوں میں. تو جو آدمی جس کی کمائی اچھی نہیں ہے اور اس کے پیسوں میں برکت نہیں, تو پیسے تو بہت کماتا ہے لیکن صرف بلڈنگ میں وہ پیسے لگاتا ہے, یہ بنانا وہ بنانا, ہر وقت جو ہے بلڈنگ ہی میں اس کے پیسے لگتے ہیں. بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں, جن دینی تعلیم کا کوئی انتظام, مکاتب وغیرہ نہیں, مسجد نہیں, ضروری چیزیں نہیں, وہاں اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی خرچ کرنے کو, لیکن بلڈنگ کے اندر مکان بنانے میں لاکھوں لاکھوں خرچ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ جب پیسوں میں برکت نہیں ہوتا ہے, آدمی کے پیسوں میں برکت نہیں, تو وہ پیسے غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہے, اگرچہ یہ حرام فی نفس ہی حرام نہیں ہے, لیکن جب کیونکہ اس میں برکت نہیں تو یہ غلط چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. تو آدمی کو دیکھنا چاہے کہ اپنے پیسوں کو وہ کہاں استعمال کرے, اچھی کمائی ہو تو وہ اچھی چیزوں میں, لوگوں کی تعلیم کے لیے, مدرسوں کے لیے اور مسجدوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, اچھے کاموں میں وہ پیسے استعمال ہوتا ہے.
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الحرام فی البنیان فانه اساس الخراب رواہما البیہقی فی شعب الایمان.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ابن عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان, بنا میں, تعمیر میں, بلڈنگ میں حرام سے بچو, نیت کے اعتبار سے بھی بچو کہ مفاخرن مرائین وغیرہ, اس سے بھی بچو, اور حرام پیسوں کو لگانے میں بھی. اگر آپ نے گھر میں حرام پیسے لگائے تو پھر آپ دیکھو گے کہ وہ گھر میں ٹی وی بھی آئے گی. ٹی وی ایسے نہیں آتا ہے گھر میں, کیونکہ وہ حرام پیسے وہاں لگایا, اب گھر میں ٹی وی آیا, گھر میں بے پردگی, گھر میں دعوتیں بغیر کوئی پردہ مرد عورت کے, گھر میں سب دوسری چیزیں, یہودیوں کا طریقہ, نصارہ کا طریقہ. اور اگر وہ گھر میں حلال پیسے آپ نے لگایا تو آپ دیکھو کہ گھر میں سنت کے مطابق زندگی, شریعت کے مطابق زندگی, آپ دیکھو گے کہ اولاد جو ہے وہ بھی نیک صالح حافظ عالم بنتے ہیں. اور آپ نے حرام لگایا تو بچوں کا دھیان بھی نہیں جائے گا حافظ عالم بنانے میں, آپ کا بھی دھیان نہیں پہنچے گا. تو بہت بچوں حرام سے, تعمیر جب بھی آپ تعمیر کرو کوئی چیز, حرام سے بہت بچوں. آپ دکان بناتے ہو اور دکان کے بنانے میں حرام پیسے, اور آج کل یہ بھی عام ہو گیا, بینک سے ہم سودی قرضہ لیتے ہیں, اس سے ہم تجارت کرتے ہیں, دکان بناتے ہیں, اس سے ہم مکان بناتے ہیں. تو یہ سب جو حرام ہیں, پھر اس کے اندر پھر حرام کاروائی بھی سب سے چالو ہوتی ہے. تو آدمی چاہے, پہلے زمانے ہمارے پرانے لوگ مجھے یاد ہے, گاڑی بھی خریدنی ہوتی تو کہتے جب تک کہ ہمارے پاس پورے پیسے خود اپنے نئے ہم نہیں منگائیں گے, ہم پرانی ہی چلاتے رہیں گے. لیکن آج تو ایچ پی آدمی گاڑی جا کے بالکل اچھی اچھی نئی نئی گاڑی خریدتا ہے, اور ایچ پی پلان پر وہ سود بھرنا پڑتا ہے, اس پر بیمہ انشورنس لازم ہوتا ہے, وہ سب آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بچوں حرام چیزوں سے, اس کی بنیاد میں حرام چیزوں سے بچو, پھر آپ بہت دوسرے حرام چیزوں سے بچو گے. اور آپ جیسے کہ گاڑی بھی آپ نے خریدی ایچ پی پر, اگر کسی نے قرضہ دیا کوئی سود نہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ سودی قرضہ لیتے ہو اور آپ نے گاڑی بہترین, تو آپ دیکھو گے کہ پھر آپ وہ گاڑی حرام کاموں میں استعمال کرو گے. حرام جگہ جانے کو اور حرام چیزوں میں تکبر پیدا ہوگا آپ میں, تمام حرام چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جر سے ہمیں بچایا اور فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان فإنه اساس الخراب, یہ ہے بنیاد سب خرابیوں کی. جتنی خرابیاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہاں حرام ہم نے اس میں ڈالا. جی.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان.
حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فرماتي ہے کہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا دار من لا دار له, دنیا دار ہے گھر ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس آخرت میں گھر نہیں. جیسے کہ روایت آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غریب صحابی, کچھ بھی نہیں, صوفی زاہد صحابی, تو کوئی آئے ان کے پاس کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی اور آپ اتنی سادی زندگی, تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں میرے پاس دو گھر ہیں, تو جو بھی میں مجھے ملتا ہے میں دوسرے گھر میں رکھتا ہوں. تو وہ آدمی اس حد تک اس کا خیال گیا کہ یہ میں نے سوچا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ تو دنیا دار آدمی ہے, دو مکان کی کیا, ایک مکان کافی ہے. پھر انہوں نے سمجھایا میرا دوسرا مکان جنت میں ہے, آخرت میں جو کچھ میں ملتا ہے میں وہاں منتقل کرتا ہوں جہاں ہمیشہ. مثلاً آپ نے گاڑی خریدی اور اس کے ساتھ آپ نے ایک غریب آدمی کے لیے بائسیکل خریدی, تو وہ بائسیکل آپ کے لیے جنت کی سواری ہو جائے گی. آپ نے نیا سٹوف خریدا, پرانا آپ کا سٹوف آپ نے کوئی غریب کو دے دیا, تو وہ آپ نے وہاں جنت میں منتقل کر دیا. تو یہ ہے کہ جس کے پاس جس کو یقین ہو کہ وہ گھر, تو وہ یہاں کے گھر کی وہ زیادہ فکر نہیں کرتا ہے وہاں کے گھر کو آباد کرنے کو. یہ گھر عارضی ہے, آپ کوئی ہوٹل میں ٹھہرے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ سٹوف برابر کام نہیں کرتا ہے, آپ نے ایک سٹوف خریدا اپنے گھر کے لیے تو وہ سٹوف آپ نے ہوٹل میں لگا دیا, اور وہ آپ نے گھر جب گئے تو وہاں آپ کے پاس سٹوف نہیں, آپ نے ہوٹل میں لگایا. تو یہ دنیا کا گھر تو ہوٹل ہے, عارضی ہے, مسافر خانہ ہے یہاں, لیکن ہم یہیں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اور جو ہماری حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے بہت کم اس کی تیاری اور اس کی فکر کرتے ہیں. تو یہ ہے دنیا, جس کے پاس آخرت میں گھر نہیں ہوتا آپ دیکھو گے کہ ان کی دنیا کے گھر بہت عالیشان اور ہر وقت نئی چیز, اور ہر وقت جو ہے وہ شو ہاؤس جیسے گھر کو رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. ہاں بعض ماشاء اللہ وہ لوگ بھی ہیں کہ یہاں بھی بہت اچھا رکھتے ہیں اور آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں آخر, لیکن بہت کم. عام متن یہ ہوتا ہے, اور غیر مسلم تو ہے ہی ایسے جس کے آخرت کا گھر نہیں, سب کچھ دنیائی کے لیے کرتا ہے. ان کو دیکھا دیکھی میں بہت سے مسلمان بھی آخرت کی فکر نہیں کرتے, بس دنیا کا میرا مکان بننا چاہے, دنیا میں شاندار مکان ہونا چاہے, اور آخرت کا مکان کی کوئی تیاری نہیں, کوئی فکر نہیں. ومال من لا مال له, اور یہ دنیا جو ہے مال اس کے لیے ہے جس کے پاس آخرت میں کوئی مال نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ترجمہ کرو کہ یہ دنیا بینک ہے اس آدمی کے لیے جس میں آخرت کا بینک اکاؤنٹ نہیں. جس آدمی کے پاس بینک اکاؤنٹ اس کے آخرت کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا, اس کے صرف دنیا کے بینک اکاؤنٹ, جیسے ایک بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ دوسرے اکاؤنٹ بینک میں پیسے جمع نہیں کرو گے, جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیسے جمع کرو گے. تو جس کے پاس صرف دنیا کے بینک ہے اور آخرت کا بینک نہیں تو پھر وہ یہی جمع کرتا ہے, لیکن جس کے پاس آخرت اس نے بھی بینک اکاؤنٹ کھولا اور وہاں کے لیے ٹرانسفر کرتا رہتا ہے تو پھر وہ وہاں کے لیے تیاری کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہاں میں بھی ہمیشہ رہوں گا, وہ میرا بینک اکاؤنٹ بھی ہمیشہ رہے گا. اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے, خرچ کرتا ہے للہ صدقہ وغیرہ, تو اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا, اس نے صرف اتنا کیا کہ اس کے اس دنیا کے بینک اکاؤنٹ سے خود اپنے کے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں اس نے اپنے پیسے کو ٹرانسفر کیا. تو یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کا بینک اکاؤنٹ بھی کھولنا چاہیے, تو پھر وہ صرف یہاں دنیا کے لیے استعمال نہیں کرے گا لیکن آخرت کے لیے. تو یہ دنیا جو ہے وہ مال ہے, من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له, اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں, جس جو اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ سب مجھے چھوڑ کے جانا ہے, یہ سب جو ہے یہ یہاں پیچھے رہ جائے گا اور آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے, مجھے وہاں کے لیے جمع کرنا چاہے, آخرت میں مجھے پہنچانا چاہے, آخرت میں میرا گھر ہے, آخرت میں میرا بینک ہے, تو مجھے آخرت میں بھیجنا چاہے. لیکن جو وہ ایسی تیاری نہیں کرتا, آپ کہیں امریکہ, یورپ, دبئی, کہیں بھی ملازمت کرنے کو, اور آپ اپنے پیسے کو سب وہیں چھوڑتے ہو اور اپنا وطن ہے اصلی وہاں کے لیے آپ کو کچھ پیسے نہیں بھیجتے ہو, اور جب آپ واپس آئے وطن اصلی میں تو آپ نے یہاں کے لیے کچھ تیاری نہیں کی, تو کتنا خسران اور نقصان ہوگا ہے اس آدمی کا. تو ہمارا وطن اصلی آخرت ہے, تو اس کے لیے آدمی کو وہاں کا مکان بنانا چاہیے, اس کی فکر ہونی چاہیے اور وہاں کا بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہیے اور وہاں بھی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دینا چاہیے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء حضرات جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کو بھی ان کو تنخواہ ملتی ہے, اتنی زیادہ کوئی تنخواہ نہیں ملتی علماء کو, لیکن تھوڑا بہت ان کو بھی مدرسہ میں جمع کرنا چاہے. اور ایسے طالب علم, آج طالب علم بھی بہت مالدار ہوتا ہے, بہت سے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, اتنا اللہ پاک نے دیا تو تھوڑا بہت 5 رین 10 رین کچھ بھی مدرسہ میں دینا چاہے, یا اپنے ساتھیوں میں, بعضی ساتھی غریب ہوتے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان پر خرچ کرنا چاہے. تو یہ ہے سب آخرت کے لیے ہم نے تیاری کی, تو کوشش کرنی چاہے کہ اپنے ساتھیوں کی بھی مدد کرے, اور اگر کوئی غریب ہم دیکھے ان کی بھی کوئی مدد کرنی چاہیے اور ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے خرچ کرنے کی.
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. قال وسمعته يقول أخر النساء حيث أخرهن الله. رواه رزين وروى البيهقي منه في شعب الإيمان عن الحسن مرسلا حب الدنيا رأس كل خطيئة.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے خطبہ میں الخمر جماع الاثم یا جماع الاثم, جمع کرنے والے تمام گناہوں کو, خمر جو ہے شراب. قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سے کہا گیا کہ بت کو سجدہ کر, اس نے کہا بت کو سجدہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں میں بت کو سجدہ کروں گا. پھر کہا کہ فلاں آدمی کو قتل کرو, قتل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قتل کروں کسی کو. پھر کہا کہ زنا کرو, زنا ایسے اتنا بڑا گناہ, میں وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. پھر کہا کہ شراب پیو, شراب جو اس نے پیا تو اس نے سب گناہ کیے, بت کو سجدہ بھی کیا کیونکہ اب عقل ٹھکانے نہیں, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا. تو یہ ہے شراب, یہ بہت بری چیز ہے, تو اس سے آدمی کا دماغ پھر ٹھکانا نہیں رہتا, اور پھر جو بھی گناہ آدمی سوچ سکتا ہے آدمی کرتا ہے. آدمی جو شرابی ہوتا ہے یہ فرق نہیں کرتا ہے ماں اور بہن کے درمیان اور بیوی اور بیٹی کے درمیان اور خالہ اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے, وہ سب گناہ کر لیتے ہیں. اور جو یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے نیو ایئر, جب یہ لوگ اتنا شراب پیتے ہیں, آپ کوئی بھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی سیکشن میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ جو ہے لڑائیوں میں, ایک نے گولی مار ڈالی, ایک نے چھرا کے ساتھ دوسرا کو مارا, یہ سب جو ہے رستوں کے اوپر ایکسیڈنٹس کی کتنے ہوتے ہیں, وہ سب شراب کی وجہ سے. آدمی شراب پیا ہوا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ رات کو گاڑی سامنے آتی ہے, سامنے کی گاڑی کی دو لائٹ ہوتی ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ دو گاڑیاں ہیں, اور یہ سوچا کہ اب کیسے میں, ایک گاڑی ادھر ہے ایک گاڑی ادھر ہے, تو میں کیسے گزروں گا, تو وہ دونوں لائٹ کے درمیان میں جاتا ہے اور بالکل ہیڈ آن کولیژن کرتا ہے. وہ سب شراب کی وجہ سے, شراب سے بہت زیادہ نقصان. آج پوری دنیا کی حکومتوں نے سگریٹ کو پبلک جگہوں میں منع کر دیا, لیکن شراب کی اجازت ہے, اور کہتے ہیں کہ شراب کا نقصان صرف خود آدمی کو پہنچتا ہے دوسروں کو نہیں, سگریٹ کا نقصان اس کا دھواں دوسروں کو بھی پہنچتا ہے, لیکن شراب کا نقصان بے انتہا پوری دنیا کو پہنچتی ہے, رستوں پہ پہنچتی ہے, گھروں میں کتنے لوگ شراب پیے ہوئے پھر اپنے گھر والوں کو قتل کر ڈالتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, یہ سب شراب. تو یہ جمع کرنے والے تمام گناہوں کو, والنساء حبائل الشیطان, اور عورتیں جو ہیں وہ جال ہے شیطان, نیٹ ہے, جیسے انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی ایک نیٹ ہے, اور جیسے کہ ویب سائٹ, اور جیسے کہ یہ مکری کا ویب جو ہوتا ہے, اور جو مکھی وہ ویب میں پھنستی ہے وہ نہیں نکل سکتی, تو جو آدمی ویب سائٹ پر جاتا ہے وہ نہیں نکل سکتا ہے, پھر یہ سائٹ پر جاتا ہے وہ سائٹ پر جاتا ہے, وہ سب جو ہے وہ نیٹ کے ساتھ آپ کو پھنساتا ہے, اور جب آپ پھنس گئے تو وہ ویب میں آپ کو پکڑ لیتے ہیں, پھر آپ نکل نہیں پاتے. تو عورتیں بھی ایسی ہیں, ان کی چال, ان کی زبان, ان کی رنگت, ان کی تمام چیزیں جو آدمی ایک, اس لیے اللہ تعالی نے, ہمارے شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالی نے نظر کو حرام کر دی عورتوں کو دیکھنے سے, تاکہ آپ وہ نیٹ میں, وہ جال میں آپ پھنسو ہی نہیں. جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا پھر ذہن میں بات آتی ہے, پھر آدمی سوچتا ہے, پھر تدبیر کرتا ہے, اس عورت سے تعلق پیدا کر, اور پھر اس کے نقصانات جو ہوتے بے انتہا, کتنے گھر ٹوٹ جاتے, پھر اپنی بیوی سے دل اٹھ جاتا ہے, پھر بیوی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, ایسے کتنے کتنے لوگ جو پون سائٹس پر جاتے ہیں, پھر بیوی کے ساتھ محبت نہیں کیونکہ وہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ جال ہے جس سے شیطان انسان کو پھنساتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا جہاں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اور یقیناً آپ دیکھو گے جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا, ایک تو اس کی بیوی سب سے خوبصورت اس کو نظر آئے گی پوری دنیا کی عورتوں سے, دوسرے یہ کہ اس کی بیوی سے اس کو بے انتہا محبت ہوگی, اس کی بیوی حور العین جیسے اس کو نظر آئے گی, اور جو سب دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے تو بیوی اچھی نہیں لگتی ہے, ہر وقت جھگڑا کرے گا بیوی کے ساتھ, اور وہ پھر سوچے گا میں کہاں یہ اس عورت کے ساتھ پھنسا. تو یہ اللہ تعالیٰ, تو عورت جو ہے حبائل الشیطان, شیطان کی جھال ہے, اور اس سے بچو. جہاں آپ, جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی کوئی یوٹیوب پر گیا کوئی اچھی چیز کے لیے, لیکن اس میں کتنے خراب چیزیں بھی آتی ہیں, اور ایسے ہی سوچا یہ بھی ذرا دیکھ لو, اور جہاں پھنسا, اچھے اچھے لوگ اتنے اتنے قرضے میں آ گئے, وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, وہ پیسے ادا کرتے ہیں, وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کے پیسے ادا کرنے کے پاس ان کے پاس پیسے نہیں, بیوی کو پتہ چلتا ہے, جھگڑا پیدا ہوتا ہے گھر میں, دنیا کی زندگی جہنم والی زندگی بن جاتی ہے. تو عورتوں سے بچو, یہ حبائل الشیطان ہے. وہ حب الدنیا رأس کل خطیہ, كل خطيئة. اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا جڑ ہے، دنیا کی محبت سے حسد پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی فخر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے. تو دنیا کی محبت، اور یہ کوشش کرنی چاہے کہ آخرت کی محبت پیدا ہو. اور وہ کیسے؟ ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کے دلوں میں آخرت کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں. دوسرا یہ کہ ایسی روایت اور ایسے احادیث کو بار بار آدمی پڑھتا رہے، مذاکرہ کرے، ایسے علماء کے بیانوں میں بیٹھو جو آخرت کے فضائل کو بیان کرے، آخرت میں کیا کیا ملنے والا، اور دنیا کیسے ڈنی اور کیسے گھناؤنی ہے وہ آپ سنتے رہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہے گا. لیکن عامتاً یہ ہے، ہم طلبہ جو ہیں ہم نے یہ روایتیں آج پڑھی اور شاید پوری زندگی پھر کتاب الرقاق نہیں دیکھیں گے، بلکہ مشکات شریف کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائیں گے، تو کیسے ہمیں یاد رہے گا؟ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں تازی رہے ہمارے سامنے، پھر امید ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے یہ باتیں رہے گی. قال وسمعته يقول، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، اخر النساء حيث اخرهن الله، عورتوں کو پیچھے رکھو جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا، جیسے جہاں پہلے قل للمؤمنین آیا اس کے بعد قل للمؤمنات، اللہ نے ان کو پیچھے رکھا. اور جیسے کہ لا يسخر قوم من قوم، پہلے مردوں کا حکم آیا پھر عورتوں کا حکم آیا، اللہ نے ہر جگہ عورتوں کو پیچھے رکھا. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فتنہ کا زمانہ نہیں تھا، پاک صاف زمانہ تھا، لیکن عورتیں کی صفیں پیچھے بنتی تھی، اور تو ان کو پیچھے رکھو، عورتوں کو گھروں میں رکھو، مرد جو ہے وہ مسجد کو جائے، جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ان کو سر بڑا مت بناؤ، پریسیڈنٹ آف دا کنٹری اور پرائم منسٹر ان کو مت بناؤ، ان کی جگہ گھر ہے، جہاں اللہ نے ان کو رکھا ان کو ایسے ہی وہاں رکھو. اور اللہ نے ان کا اتنا پردہ کیا کہ جتنے احکام ہے، یا ایھا الذین آمنوا مردوں کا خطاب ہے لیکن اس میں عورتوں کا بھی خطاب آ گیا، اللہ نے ان کو چھپا دیا اس کے اندر، تو ان کو بھی پردہ میں رکھو، عورتوں کو ان کو پیچھے رکھو. لیکن آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے سمجھانا، غیر مسلم تو بالکل نہیں سمجھتے کہ عورت کا بھی جینڈر ایکوالٹی اور برابر ہونا چاہے، اور مردوں کے شانہ بشانہ، شولڈر ٹو شولڈر عورت بھی چلے. اور مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو گئی، آج ماڈرن مسلمان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ عورتوں کو پیچھے رکھو، لیکن یہ حکم اللہ تعالی کا اور اسی میں خیر ہے، جہاں عورتوں کو پیچھے رکھا اور وہاں خیر اور عافیت رہی، جہاں عورتوں کو یونیورسٹی بھیجا اور وہ بھی ڈاکٹر بنی، انجینئر بنی وغیرہ، یہ تمام چیزیں، تو وہ مرد کی بات سننے کو تیار نہیں، وہ سمجھے کہ میں بھی کماتی ہوں، میرا بھی ایک مقام ہے، تو پھر اس گھر میں کوئی چین اور سکون نہیں، اس گھر میں وہ ہمیشہ لڑائی اور جھگڑا، اور اکثر جو طلاق ہوتی ہے وہ اسی بنا پر ہوتی ہے. اور جہاں عورت آپ نے ان کو پیچھے رکھا تو وہ عورت بھی دبی ہوئی رہتی ہے، تو اس گھر میں عافیت سلامتی رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو مرد سے زیادہ اونچی نہیں سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے سمجھتی ہے، تو اس میں بہت خیر. عورتیں جو آج ڈرائیونگ کرتی ہیں اور وہ سب ڈرائیونگ بھی جانتی ہے، تو وہ بھی بہت فتنہ کا ذریعہ ہے. تو یہ حکم بہت اہم حکم ہے، اگر اللہ کرے کہ کم از کم مولوی کے سمجھ میں یہ بات آئے کہ اخرهن حیث اخرهن اللہ، اخر النساء حیث اخرهن اللہ. اور حسن عن الحسن مرسلا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت، حب الدنیا، دنیا کی محبت جو ہے وہ وہی بات ہے کہ رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کا جڑ ہے، دنیا کی محبت تو کوشش کرنی چاہیے. ویسے فطری طور پر ہم بنے ہوئے ہیں مٹی اور پانی کے گھارے کے, اور دنیا بھی بنی ہوئی گھارے کے, تو ہماری طبیعت دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ دنیا کی محبت آدمی سے نکلے اور آخرت کی محبت اس کے اندر پیدا ہو. یہ خود بخود چیز نہیں, خود بخود چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھو گے. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ 2-3 سال کی عمر ان کی تھی اور ان کے پاس ایک تکیہ تھا, جیسے کہ بچوں کے پاس آج ڈال ہوتا ہے, گڑیا یا ٹیڈی بیئر ہوتا ہے, اور وہ اس کو ایسے پوری رات اس کو چپکے ہوئے سوتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی وہ اتنی محبت, وہیں سے ہم دنیا کی محبت بچوں میں پیدا کرتے ہیں. تو حضرت شیخ کے والد صاحب نے فرمایا کہ وہ تمہارا تکیہ جو ہے چھوٹا تکیہ وہ مجھے دو. تو حضرت شیخ نے پوچھا میرا تکیہ, تو والد صاحب نے ایک تھپڑ ماری کہ ابھی تو کماتے بھی نہیں اور کہتے ہو میرے. تو یہ ہے آج ہم بچوں کو دنیا کی محبت, ہم خود ان کے اندر دنیا کی محبت پیدا کرتے ہیں اور آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے. ماں نہ بچوں کو کوئی کلمہ سکھاتی ہے, الحمد شریف سکھاتی ہے, کچھ نہیں. اگر وہ سکھاتی ہے تو ہمٹی دھمٹی سے کلو, اگر وہ سکھاتی ہے تو جیک اینڈ جیل, وہ تمام چیزیں سکھاتی ہے. تو دنیا کی محبت یہ بہت خطرناک چیز ہے اور عام متن آج ہم اس میں مبتلا ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا جھر ہے. جی.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل, فأما الهوى فيصد عن الحق, وأما طول الأمل فينسي الآخرة, فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة, ولكل واحدة منهما بنون, فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا, فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب, وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مجھے سب سے زیادہ خوف ہے, جو مجھے میری امت کے بارے میں ہے, دو چیزیں ہیں, الہوا و طول العمل. ہوا خواہش نفس, ظاہر ہے کہ آدمی زین للناس حب الشہوات, خواہشات آدمی کے اندر بہت زیادہ ہے, بہت چیزوں کی, مال کی, پیسوں کی, حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومت گاریہ وغیرہ, یہ تمام چیزوں, یہ خواہشات نفس, یہ بہت زیادہ ہے. اور طول العمل یعنی لمبی لمبی امیدیں کہ میں یہ بھی کروں گا کام, یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, لمبی لمبی امیدیں. شیخ چلی کا قصہ لکھا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ میرا گھی کا ڈبا اٹھا کے گھر پہنچاؤ, اتنے پیسے میں دوں گا. تو اس نے گھر گھی کا ڈبا سر پہ رکھا اور طول العمل, اس نے سوچا کہ مجھے 10 روپے ملیں گے, اس سے میں 10 انڈے منگاؤں گا اور اس کو مرغی کے نیچے رکھوں گا, 10 چوزے چکنز پیدا ہوں گے, پھر وہ بڑے ہوں گے, اس کے 10 10 ہوں گے, 100 میرے چکنز ہوں گے, بکری منگاؤں گا, گائے منگاؤں گا, گھر بناؤں گا, شادی کروں گا, پھر سے میرے بچے ہوں گے, میرے بچوں طول العمل, میرے بچے کے بچے ہوں گے, میرا نواسا پوتا آئے گا, وہ کہے گا ابا دادا دادی بلا رہی کھانے کو, تو میں کہا اف ابھی نہیں, اور وہ بھول گئے کہ وہ تیل کا ڈبا, وہ گھی کا ڈبا سر پہ وہ سب گر گیا. تو وہ آدمی بہت خفا ہوا, گھی کتنے مہنگا اور تو نے سب گرا دیا. تو اس نے کہا تمہیں تو تمہاری گھی کے ڈبا کی فکر, میرے تو خاندان کے خاندان برباد ہو گئے. یہ ہے طول العمر, آدمی بہت سوچتا میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا. تو یہ دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فعمل ہوا پہلی چیز جو ہے وہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے, یہ صد عن الحق, حق بات کو قبول کرنے سے منع کرتا ہے. جب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں برا بناؤں بنوں, میں میری بات صحیح, آپ نے کوئی غلطی کی عبارت میں, بیان میں, کسی نے آپ کو بتایا, لیکن یہ آپ کا جو ہوا نفس جو ہے اس کو منع کرتا ہے قبول کرنے سے. کوئی آپ کو نصیحت کرے, آپ کو قبول کرنے سے آپ نہیں تیار ہوتے ہو, تکبر پیدا ہوتا ہے, اور تکبر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی آپ کو غلطی بتائے آپ ماننے کو تیار نہیں. فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل اور یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے، فینسی الآخرہ اور وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے، بس آدمی کو دنیا کی یہ امید کہ یہ میں بناؤ، ایسے میں بنوں، یہ گھر بناؤ، ایسے گاڑی، پھر آخرت آدمی بھول جاتا ہے. وہادی دنیا مرتحلت ذاہبت، اور یہ دنیا جو ہے کوچ کرنے والی، جانے والی ہے، آگے چلی جانی، دنیا تو ختم ہونے والی ہے. ذاہبت وہادی الآخرہ مرتحلت قادمت، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے، دنیا جانے والی ہے، تو جانے والی چیز کے آپ فکر کریں، اور جو آنے والی چیز ہے اس کی فکر آپ نہیں کرتے ہو. جو آج کا دن گزر گیا آپ اس کی فکر کرتے ہو، اور کل کا دن جو آنے والا اس کی فکر نہیں. تو دنیا تو پیچھے چلی جانے والی. خواجہ عزیز علامہ سید سلیمان نے کون ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا شعر فرمایا، قدم سوئے مرقد، ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاؤں جو ہے قبر کی طرف جا رہے ہیں، نظر سوئے دنیا، لیکن ہماری نظر دنیا کی طرف ہے. کدھر جا رہے ہو اور کدھر دیکھ رہے ہو، تم جا رہے ہو آگے اور دیکھ رہے ہو پیچھے. جیسے چھوٹے بچے 2 سال کے وہ چیزنگ گیم بہت پسند کرتے ہیں، یہ بچوں کو ایک دوسرے کو چیز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کبھی ایسے بھاگتے ہیں کہ پیچھے دیکھتے ہیں اور آگے بھاگ رہے ہیں، سر ٹکراتے ہیں دروازے کے ساتھ، 2 بچوں کے سر ٹکراتے. تو یہ بچے ہم بچپن کے بن گئے، لیکن ابھی ہمارا بچپن نہیں گیا. ہم بھی بچوں کی طرح سے دنیا کے پیچھے چیزنگ دے دنیا آل دا ٹائم، دنیا ہمیں ملے اور اس میں کتنے کتنے تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ پیچھے جانے والی ہے، آخرت آنے والی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر ایک کے گروہ گروپ ہے، اولاد ہے، دنیا والے بھی ہیں، آخرت والے بھی ہیں، یہ حقیقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصیحت فرمائی، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے کہ تم ابنائے دنیا میں سے نہ بنو. دوسری روایت میں ابنائے دنیا کو کلاب دنیا، دنیا کے کتے کو کہا، جو کیرین مرا ہوا وہ جو سرا ہوا گوشت کھاتے ہیں. تو دنیا جو ہے یہ کیرین ہے، یہ یہاں سرا ہوا گوشت ہے، تو ان میں سے مت بنو کہ دنیا تم کھاؤ. فافعلوا، ایسے کرو کہ تم دنیا کے اور ابنائے دنیا میں سے نہ بنو. فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، کیونکہ آج کے دن تم دار العمل میں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے اور یہاں کوئی حساب نہیں. مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا کام کی جگہ اور قبر سونے کی جگہ اور جنت مزے اڑانے کی جگہ. تو یہاں کام کی جگہ ہے، یہاں عمل کرنا چاہیے اور یہاں حساب نہیں. آپ نے نماز نہیں پڑھی، کوئی فرشتے آپ سے آن کے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے حرام کام کیا تو اگر آپ پکڑے بھی نہ گئے، کوئی یہاں حساب نہیں، وہاں حساب ہوگا. وان تم غدن فی دار الآخرہ، اور کل تم دار الآخرہ میں ہوں گے، اور وہاں لا ولا عمل فی دار الآخرہ، وان تم غدن فی دار العمل ولا عمل، اور وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا. آخرت میں عمل نہیں، وہاں حساب ہے. دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں. وہاں حساب ہے، عمل نہیں. آخرت میں جو بھی آدمی کرے گا، بعض لوگ کو اجازت ہے قبر میں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، وہ تو اجازت ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں. ثواب صرف یہ دنیا کی زندگی. تو یہ ابھی موقع ہے عمل کرنے کا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے یہاں عمل کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور وہاں حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ.